وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد. خاتم الأنبياء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام حضرت بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات. ملفوظات سے مراد حضرت اقدس علیہ السلام کا وہ پاکیزہ اور پرمعرف کلام ہے جو حضور نے اپنی مقدس مجالس میں یا جلسہ سالانہ کے اجتماعات میں اپنے اصحاب کے تزکیہ نفس، ان کی روحانی اور اخلاقی تربیت، خدا تعالیٰ سے زندہ تعلق قائم کرنے اور قرآن کریم کے علم حکمت کی تعلیم، نیز احیاء دین اور قیام شریعت کے لیے وقتاً فوقتاً ارشاد فرمایا. یہ وہ پرمعرف کلام ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عشاق اور متبعین کو براہ راست مخاطب کر کے فرمایا، اور بیشتر طور پر ایسے حالات میں ارشاد فرمایا کہ جب حضور کے مد نظر جماعت کی تعلیم و تربیت کا پہلو تھا. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب فتح اسلام میں اس عظیم الشان طرز کلام کی اہمیت اور ضرورت پر ان الفاظ میں روشنی ڈالی. حضور فرماتے ہیں، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ زبانی تقریریں جو سائلین کے سوالات کے جواب میں کی گئی ہیں یا کی جاتی ہیں، یا اپنی طرف سے محل اور موقع کے مناسب کچھ بیان کیا جاتا ہے، یہ طریق بعض صورتوں میں تالیفات کی نسبت نہایت مفید اور مؤثر اور جل تر دلوں میں بیٹھنے والا ثابت ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ تمام نبی اس طریق کو ملحوظ رکھتے رہے ہیں، اور بجز خدا تعالیٰ کے کلام کے جو خاص طور پر بلکہ قلم بند ہو کر شائع کیا گیا، باقی جس قدر مقامات اور مقالات انبیاء ہیں وہ اپنے اپنے محل پر تقریروں کی طرح پھیلتے رہے ہیں. عام قاعدہ نبیوں کا یہی تھا کہ ایک محل شناس لیکچرار کی طرح ضرورتوں کے وقتوں میں مختلف مجالس اور محافل میں ان کے حالات کے مطابق روح سے قوت پا کر تقریریں کرتے تھے، مگر نہ اس زمانے کے متکلموں کی طرح کہ جن کو اپنی تقریر سے فقط اپنا علمی سرمایہ دکھانا منظور ہوتا ہے، یا یہ غرض ہوتی ہے کہ انہیں اپنی چھوٹی منطق اور سوفسطائی حجتوں سے کسی سادہ لاؤ کو اپنے پیش میں لاویں اور پھر اپنے سے زیادہ جانوں کے لائق کریں. بلکہ انبیاء نہایت سادگی سے کلام کرتے، اور جو اپنے دل سے ابلتا تھا وہ دوسروں کے دلوں میں ڈالتے تھے. ان کے کلمات قدسی عین محل اور حاجت کے وقت پر ہوتے تھے، اور مخاطبین کو شغل یا افسانے کی طرح کچھ نہیں سناتے تھے، بلکہ ان کو بیمار دیکھ کر اور طرح طرح کی آفات روحانی میں مبتلا پا کر علاج کے طور پر ان کو نصیحتیں کرتے تھے، یا حجج قاطعہ سے ان کے عوام کو رفع فرماتے تھے، اور ان کی گفتگو میں الفاظ توڑے اور معنی بہت ہوتے تھے. سو یہی قاعدہ یہ عاجز ملحوظ رکھتا ہے اور واردین اور صادرین کے استعداد کے مطابق اور ان کی ضرورتوں کے لحاظ سے اور ان کے امراض لاحقہ کے خیال سے ہمیشہ باب تقریر کھلا رکھتا ہے، کیونکہ برائی کو نشانے کے طور پر دیکھ کر اس کے روکنے کے لیے نصائح ضروریہ کی تیر اندازی کرنا، اور بگڑے ہوئے اخلاق کو ایسے عذر کی طرح پا کر جو اپنے محل سے ڈل گیا ہو اپنی حقیقی صورت اور محل پر لانا، جیسے یہ علاج بیمار کے روبرو ہونے کی حالت میں متصور ہے اور کسی حالت میں तबाह को मुमकिन नहीं है। रूहानी फजाइन जिल्द 3 बाहवाला फतेह इस्लाम सफा 15। सैयदना हजरत अक्दस मसीह माऊद के मुबारक मलफूजात की इफादियत और अहमियत हजूर के मुकदस अल्फाज में बयान करने के बाद अब मैं आप की खिदमत में हजूर अनवर के चंद मुबारक कलिमात ये बात पेश करता हूँ। हजूर ने 25 दिसंबर 1897 की पहली तकरीर पर जलसे फराना के मौके पर इशारा फरमाया, अपनी जमात की खैर खाई के लिए ज्यादा जरूरी बात यह मालूम होती है कि तकवा की बाबत नसीहत की जावे, क्योंकि ये बात अकलमंद के नजदीक जाहिर है कि बजुस तकवा के और किसी बात से अल्लाह ताला राजी नहीं होता। अल्लाह ताला फरमाता है हमारी जमात के लिए खास कर तकवा की जरूरत है, खुसूसन इस ख्याल से भी कि वो एक ऐसे शख्स से ताल्लुक रखते हैं और उसके सिलसिले बैत में है जिसका दावा मामूरियत का है, ता वो लोग जो खास किसी किस्म के बुग्जों चीनों या शिरकों में मुबतला थे या कैसे ही रूब दुनिया थे उन तमाम आफात से नजात पाए। आप जानते हैं कि अगर कोई बीमार हो जावे, हाँ उसकी बीमारी छोटी हो या बड़ी, अगर उस बीमारी के लिए दवा ना की जाए और इलाज के लिए दुख ना उठाया जावे, बीमार अच्छा नहीं हो सकता। एक स्याह दाग मुंह पर निकलकर एक बड़ा फिक्र पैदा कर देता है कि कहीं ये दाग बढ़ता बढ़ता कुल मुंह को काला ना कर दे। इसी तरह मासियत का भी एक स्याह दाग दिल पर होता है। सगायर सैल अंगारी से कबायर हो जाते हैं, सगायर वही दाग छोटा है जो बढ़कर आखिरकार कुल मुंह को क्या कर देता है। अल्लाह ताला रहीम और करीम है, वैसे ही कहार और मुंतकिम भी है। एक जमात को देखता है कि उनका दावा और लाखों गजाब तो बहुत कुछ है और उनकी अमली हालत ऐसी नहीं, तो उसका गैर गजब बढ़ जाता है। फिर ऐसी जमात की सजा दही के लिए वो कुफार को तजवीज करता है। जो लोग तारीख से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि कई दफा मुसलमान काफिरों से तहते किए गए, जैसे चंगेज खां और अलाकू खान ने मुसलमानों को तबाह किया। हालांकि अल्लाह ताला ने मुसलमानों से हिमायत और नुसरत का वादा किया है, लेकिन फिर भी मुसलमान मगलूब हुए। इस किस्म के वाकयात पता औकात पेश आए। इसका बायस यही है कि जब अल्लाह ताला देखता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह तो पुकारती है लेकिन उसका दिल और तरफ है और अपने अफाल से वो बिल्कुल रूबे दुनिया है, फिर उसका कैद अपना रंग दिखाता है। अल्लाह का खौफ इसी में है कि इंसान देखे कि उसका कौल और फेल कहां तक एक दूसरे से मुताबकत रखता है, फिर देखे कि उसका कौल और फेल बराबर नहीं तो समझ दे कि मौरद गजब ही रही होगा। जो दिल नापाक है, खा कौल कितना ही पाक हो, वो दिल खुदा की निगाह में सिमट नहीं पाता बल्कि खुदा का गजब मुश्किल होगा। बस इसीलिए कि तुखमरेजी की जावे जिससे वो फलदार दरख्त हो जाए। बस हर एक अपने अंदर गौर कर ले कि उसका अंदरूना कैसा है और उसकी बातनी हालत कैसी है। अगर हमारी जमात भी खुदा न खास्ता ऐसी है कि उसकी जुबान पर कुछ और है और दिल में कुछ और, तो फिर खातिमा बिल खैर नहीं होगा। अल्लाह ताला जब देखता है कि एक जमात जो दिल से खाली है और जुबानी दावा करती है वो गनी है, वो परवाह नहीं करता। बद्र की फतह की पेशगोई हो चुकी थी, हर फतह की उम्मीद थी, लेकिन फिर भी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रो कर दुआ मांगते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया कि जब हर तरह फतह का वादा है तो फिर जरूरत इलाहा क्या है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जात गनी है, यानी मुमकिन है कि वादा इलाही में कोई मख्फी कराए। पर हमेशा देखना चाहिए कि हमने तकवा और तहारत में कहां तक तरक्की की है, और इसका मेयार कुरान है। अल्लाह ताला ने मुत्तकी के निशानों में एक ये भी निशान रखा है कि अल्लाह ताला मुत्तकी को मकरूहात दुनिया से आजाद करके उसके कफी करता है, जैसे कि फरमाया वमन यत्तकिल्ला यजअल लहू मखरजम वयरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब। जो शख्स खुदा ताला से डरता है, अल्लाह ताला हर एक मुसीबत में इसके लिए रास्ता मखलसी का निकाल देता है और इसके लिए ऐसे रोजी के समान दर्द कर देता है कि उसके गुमान में ना हो। فرمایا یہ دنیا کیا ہے؟ ایک قسم کی دار الابتلاء ہے، وہی اچھا ہے جو ہر ایک امر خفیہ رکھے اور ریا سے بچے. وہ لوگ جن کے اعمال لیلائی ہوتے ہیں وہ کسی پر اپنے اعمال ظاہر ہونے نہیں دیتے، یہی لوگ متقی ہیں. میں نے تذکرۃ الاولیاء میں دیکھا ہے کہ ایک مجمع میں ایک بزرگ نے سوال کیا کہ اس کو کچھ روپے کی ضرورت ہے، کوئی اس کی مدد کرے. ایک نے صالح سمجھ کر اس کو 1000 روپے دیا. انہوں نے روپے لے کر اس کی سخاوت اور فیاضی کی تعریف کی. اس بات پر وہ رنجیدہ ہوا کہ جب یہاں ہی تعریف ہو گئی تو شاید ثواب آخرت سے محرومیت ہو. تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا اور کہا کہ وہ روپیہ اس کی والدہ کا تھا جو دینا نہیں چاہتی. چنانچہ وہ روپیہ واپس دیا گیا، جس پر ہر ایک نے لعنت کی اور کہا کہ جھوٹا ہے، اصل میں روپیہ دینا نہیں چاہتا. جب شام کے وقت وہ بزرگ گھر گیا تو وہ شخص 1000 روپے اس کے پاس لے آیا اور کہا کہ آپ نے سر عام میری تعریف کر کے مجھے محروم ثواب یافت کیا تھا، اس لیے میں نے یہ بہانہ کیا، اب یہ روپیہ آپ کا ہے. روبڑا اور کہا کہ اب تو قیامت تک مورد اعلان تان رہے گا، کیونکہ کل کا واقعہ سب کو معلوم ہے اور یہ کسی کو معلوم نہیں کہ تو نے مجھے روپے واپس دے دیے. ایک متقی کو اپنے نفس امارہ کے برخلاف جنگ کر کے اپنے خیال کو چھپانا ہے اور خفیہ رکھنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس خفیہ خیال کو ہمیشہ ظاہر کر دیتا ہے، جیسا کہ ایک بدمعاش کسی بدچلنی کا مرتکب ہو کر خفیہ رہنا چاہتا ہے، اسی طرح ایک متقی چھپ کر نماز پڑھتا ہے اور ڈرتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھے. سچا متقی ایک قسم کے صدر چاہتا ہے. تقویٰ کے مراتب بہت ہیں، لیکن بہرحال تقویٰ کے لیے تکلف ہے اور متقی حالت جنگ میں ہے، اور صالح جنگ سے باہر ہے، جیسے کہ میں نے مثال کے طور پر ریا کا ذکر کیا ہے، جس سے متقی کو ہاتھوں پیر جنگ ہے. یہ فرمایا رائے سلوک میں مبارک قدم دو گروہ ہے، ایک دین و لاجائز والے جو موٹی موٹی باتوں پر قدم مارتے ہیں، مثلا احکام شریعت کے پابند ہو گئے اور نجات پا گئے. دوسرے وہ جنہوں نے آگے قدم مارا، ہرگز نہ تھکے اور چلتے گئے، حتیٰ کہ منزل مقصود تک پہنچ گئے. لیکن نامراد وہ فرقہ ہے کہ دین و لاجائز سے تو آگے قدم رکھا لیکن منزل سلوک کو طے نہ کیا. وہ ضرور دہریا ہو جاتے ہیں، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو نمازیں بھی پڑھتے رہے، چلہ کشیاں بھی کیں، لیکن فائدہ کچھ نہ ہوا. جیسے ایک شخص منصور مسیح نے بیان کیا کہ اس کی عیسائیت کا باعث یہی تھا کہ وہ مرشدوں کے پاس گیا، چلہ کشی کرتا رہا، لیکن فائدہ کچھ نہ ہوا، تو بدظن ہو کر عیسائی ہو گیا. سو جو لوگ بے صبری کرتے ہیں وہ شیطان کے قبضے میں آ جاتے ہیں. تو متقی کو بے صبری کے ساتھ بھی جنگ ہے. بوستان میں ایک عابد کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب کبھی وہ عبادت کرتا تو حاطف یہی آواز دیتا کہ تو مردود اور مخذول ہے. ایک دفعہ ایک مرید نے یہ آواز سن لی اور کہا کہ اب تو فیصلہ ہو گیا ہے، اب ٹکرے مارنے سے کیا فائدہ ہوگا. وہ بہت رویا اور کہا میں اس جناب کو چھوڑ کر کہاں جاؤں، اگر ملعون ہوں تو ملعون ہی صحیح، غنیمت ہے کہ مجھ کو ملعون تو کہا جاتا ہے. ابھی یہ باتیں مرید سے ہو ہی رہی تھیں کہ آواز آئی کہ تو مقبول ہے. تو یہ سب صدق اور صبر کا نتیجہ تھا جو متقی میں ہونا شرط ہے. یہ فرمایا بہت سے لوگ یہاں آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پھونک مار کر عرش پر پہنچ جائیں اور واسرین سے ہو جائیں. ایسے لوگ خطا کرتے ہیں، وہ انبیاء کے حالات کو دیکھیں، یہ غلطی ہے جو کہا جاتا ہے کہ کسی ولی کے پاس جا کر سدھا ولی فل فور بن گئے. اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. جب تک انسان آزمایا نہ جاوے، فتن میں نہ ڈالا جاوے، تو کب ولی بن سکتا ہے. ایک مجلس میں وہاں یزید واعظ کر رہے تھے، وہاں ایک مشائخ زیادہ بھی تھا جو ایک لمبا سلسلہ رکھتا تھا. اس کو آپ سے اندرونی بوجھ تھا. اللہ تعالیٰ کا یہ خاصہ ہے کہ پرانے خاندانوں کو چھوڑ کر کسی اور کو لے لیتا ہے، جیسے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر بنی اسماعیل کو لے لیا، کیونکہ وہ لوگ ایسے عشرت میں پڑھ کر خدا کو بھول گئے ہوتے ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. تو اس شیخ زادے کو خیال آیا کہ یہ ایک معمولی خاندان کا آدمی ہے، کہاں سے ایسا صاحب خوارق آ گیا کہ لوگ اس کی طرف جھکتے ہیں اور ہماری طرف نہیں آتے. یہ باتیں خدا تعالیٰ نے حضرت بایزید پر ظاہر کی، تو انہوں نے قصے کے رنگ میں یہ بیان شروع کیا کہ ایک جگہ مجلس میں رات کے وقت ایک لیمپ میں پانی سے ملا ہوا تیل جل رہا تھا، تیل اور پانی میں بحث ہوئی. پانی نے تیل کو کہا کہ تو کثیف اور گندا ہے، اور باوجود کثافت کے میرے اوپر آتا ہے، میں ایک مصفا چیز ہوں اور طہارت کے لیے استعمال کیا جاتا ہوں، لیکن نیچے ہوں، اس کا باعث کیا ہے؟ تیل نے کہا کہ جس قدر صحبتیں میں نے کھینچی ہیں، تو نے وہ کہاں جی لی ہیں جس کے باعث بلندی مجھے نصیب ہوئی؟ ایک زمانہ تھا جب میں بویا گیا، زمین میں مخفی رہا، خاکسار ہوا، پھر خدا کے ارادے سے بڑھا، بڑھنے نہ پایا کہ کاٹا گیا، ہر طرح کی مشقتوں کے بعد صاف کیا گیا، گولوں میں پیسا گیا، پھر تیل بنا اور آگ لگائی گئی، کیا ان مصائب کے بعد بھی بلندی حاصل نہ کرتا. یہ ایک مثال ہے کہ اہل اللہ مصائب و شدائد کے بعد درجات پاتے ہیں. لوگوں کا یہ خیال خام ہے کہ فلاں شخص فلاں کے پاس جا کر بلا مجاہدہ اور تزکیہ ایک دم میں صدیقین میں داخل ہو گیا، کہ خدا کس طرح تم پر راضی ہو جب تک نبیوں کی طرح تم پر مصائب و زلازل نہ آویں، جنہوں نے بعض وقت تنگ آ کر یہ بھی کہہ دیا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. اللہ کے بندے ہمیشہ بلاؤں میں ڈالے گئے، پھر خدا نے ان کو قبول کیا. حضرت اقدس فرماتے ہیں تقوی کوئی چھوٹی چیز نہیں، اس کے ذریعہ سے ان تمام شیطانوں کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے جو انسان کی ہر ایک اندرونی طاقت اور قوت پر غلبہ پائے ہوتے ہیں. یہ تمام قوتیں نفس امارہ کی حالت میں انسان کے اندر شیطان ہیں، اگر اصلاح نہ پائیں گی تو انسان کو غلام بنا دیں گی. علم و عقل ہی برے طور پر استعمال ہو کر شیطان ہو جاتے ہیں. متقی کا کام ان کی اور ایسا ہی اور دیگر کل قوا کی تعدیل کرنا ہے. ایسے ہی جو لوگ انتقام، غضب یا نکاح کو ہر حال میں برا مانتے ہیں، وہ بھی صحیفہ قدرت کے مخالف ہیں اور قوائے انسانی کا مقابلہ کرتے ہیں. سچا مذہب وہی ہے جو انسانی قوا کا مربی ہو، نہ کہ ان کا استحصال کرے. رجولیت یا غضب جو خدا تعالیٰ کی طرف سے فطرت انسانی میں رکھے گئے ہیں، ان کو چھوڑنا خدا کا مقابلہ کرنا ہے. جیسے تارے کو دنیا ہونا یا راہ بن جانا، یہ تمام امور حق العباد کو طرف کرنے والے ہیں. اگر یہ امر ایسا ہی ہوتا تو گویا اس خدا پر اعتراض ہے جس نے یہ قوا ہمیں پیدا کیے. بس ایسی تعلیمات جو انجیل میں ہیں اور جن سے قوا کا استحصال لازم آتا ہے، ضلالت تک پہنچاتی ہوں. اللہ تعالیٰ تو اس کی تعدیل کا حکم دیتا ہے، ضائع کرنا پسند نہیں کرتا. جیسے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. عدل ایک ایسی چیز ہے جس سے سب کو فائدہ اٹھانا چاہیے. حضرت مسیح کا یہ تعلیم دینا کہ اگر تو بری آنکھ سے دیکھے تو آنکھ نکال ڈال، اس میں بھی خواہ کے استحصال ہے. کیونکہ ایسی تعلیم نہ دی کہ تو غیر محرم عورت کو ہرگز نہ دیکھ، مگر برخلاف اس سے اجازت دی کہ دیکھ تو ضرور لیکن زنا کی آنکھ سے نہ دیکھ. دیکھنے سے تو ممانعت ہے ہی نہیں، دیکھے گا تو ضرور بات دیکھنے کے دیکھنا چاہیے کہ اس کے قوا پر کیا اثر ہوگا. کیوں نہ قرآن شریف کی طرح آنکھ کو ٹھوکر والی چیز ہی کے دیکھنے سے روکا گیا، اور آنکھ جیسی مفید اور قیمتی چیز کو ضائع کر دینے کا افسوس لگائے. آج کل پردے پر حملے کیے جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے کہ اسلامی پردے سے مراد زندہ نہیں بلکہ ایک قسم کی روک ہے کہ غیر مرد اور عورت ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکے. پردہ ہوگا ٹھوکر سے بچیں گے. ایک منصف مزاج کہہ سکتا ہے کہ ایسے لوگوں میں جہاں غیر مرد و عورت اکٹھے بلا تامل اور بے محابہ مل سکیں سیریں کریں، کیوں کر جذبات نفسی اضطرار उसका ठोकर न खाएं, क्यों कर जज्बात नफ्स से इस्तरारन ठोकर न खाएंगे। बस औकात सुनने और देखने में आया है कि ऐसी कौमें गैर मर्द और औरत के एक मकान में तन्हा रहने को, हालांकि दरवाजा भी बंद हो कोई आए। ये गोया ताजीब है इन्हीं बदनतायज को रोकने के लिए। शारे इस्लाम ने वो बातें करने की इजाजत नहीं दी जो किसी की ठोकर का बायस हो। ऐसे मौके पर जो ये कह दिया कि जहाँ इस तरह गैर महरम मर्द औरत से हर दो जमा हो, तीसरा उनमें शैतान होता है। उन नापाक नतायज पर गौर करो जो यूरोप इस खलीउर रसन तालीम से भुगत रहा है। बाज जगह बिल्कुल काबिल शर्म सवाए फाना जिंदगी बसर की जा रही है। ये इन्हीं तालीमात का नतीजा है। अगर किसी चीज को ख्यालों से बचाना चाहते हो तो हिफाजत करो, लेकिन अगर हिफाजत ना करो और ये समझ रखो कि भले मानस लोग हैं, तो याद रखो कि जरूर वो चीज तबाह होगी। इस्लामी तालीम कैसी पाकीजा तालीम है कि जिसने मर्द और औरत को अलग रखकर फोकस से बचाया और इंसान की जिंदगी हराम और तलख नहीं की, जिसके बायस यूरोप ने आए दिन की जंग खाना जंगियां और खुदकुशियां देखी हैं। बाद शरीफ औरतों का सवाए पाना जिंदगी बसर करना एक अवली नतीजा इस इजाजत का है जो गैर औरत को देखने के लिए। अल्लाह ताला ने जिस कदर कुवा अता फरमाए वो जाया करने के लिए नहीं दिए गए। उनकी तादीद और जायज इस्तेमाल करना ही उनके नशो नवा है। इसीलिए इस्लाम ने कुवाए रजूलियत यहाँ के निकालने की तालीम है, बल्कि उनका जायज इस्तेमाल और तज़किया नफ्स कराया है। जैसे फरमाया कद अफलहल मोमिनून, और ऐसे यहां भी फरमाया मुत्तकी की जिंदगी का नक्शा खींच कर आखिर में बताओ नतीजा ये कहा वह उलाए गौमल मुफ्तियून, यानी वो लोग जो तखवा पर कदम मारते हैं, ईमान बिल गैब लाते हैं, नमाज डगमगाती है फिर उसे खड़ा कर देते हैं, खुदा के दीवे से देते हैं बावजूद खतरा दे नफ्स बिला सोचे समझे गुजश्ता और मौजूदा किताबुल्लाह पर ईमान लाते हैं और आखिरकार वो यकीन तक पहुंचाते हैं। यही वो लोग हैं जो हिदायत के सर पर हैं। वो एक ऐसी सड़क पर है जो बराबर आगे को जा रही है और जिससे आदमी फलाह तक पहुंचता है। बस यही वो लोग फलाह याब हैं जो मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएंगे और राह के खतरा से नजात पा चुके हैं। इसलिए शुरू में ही अल्लाह ताला ने हमें तखवा की तालीम देकर एक ऐसी किताब हमको अदा की जिसमें तखवा के वसाए अब भी दिए। तो हमारी जमात ये गम कुल दुनियावी गमों से बढ़कर अपनी जान पर लगाए कि उनमें तखवा है या नहीं। अरे तखवा के लिए ये शर्त है कि वो अपनी जिंदगी गुर्बत और मस्कीनी में बसर करें। ये तखवा एक शाख है जिसके जरिए से हमें नाजायज गजब का मुकाबला करना है। बड़े बड़े आरिफ और सिद्दीकों के लिए आखिरी और कड़ी मंजिल गजब से बचना भी है। वजूद और पंदार गजब से पैदा होता है और ऐसा ही कभी खुद गजब वजूद और पंदार का नतीजा होता है, क्योंकि गजब उस वक्त होगा जब इंसान अपने नफ्स को दूसरे पर तरजीह देता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी जमात वाले आपस में एक दूसरे को छोटा या बड़ा समझें, या एक दूसरे पर गुरूर करें, या नजरे इस्तिख़फ़ाफ़ से देखें। खुदा जानता है कि बड़ा कौन है, ये छोटा कौन है। ये किस्म की ताकीर है जिसके अंदर हकारत है, डर है कि यह हकारत बीज की तरह बढ़े और उसकी हलाकत का बायस हो जाए। बाज आदमी बड़ों को मिलकर बड़े अदब से पेश आते हैं, लेकिन बड़ा वो है जो मिस्कीन की बात को मिस्कीनी से सुने, इसकी दिलजोई करे, उसकी बात की इज्जत करे, कोई चिड़ की बात मुंह पर ना लावे कि जिससे दुख पहुंचे। खुदा ताला फरमाता है वला तनाबजू बिल अलकाब बेसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान वमन लम यतुब फऊलाएक हुमुल ज़ालिमून। तुम एक दूसरे का चिड़ के नाम ना लो, यह फेल फुसाक व फुज्जार का है। जो शख्स किसी को चढ़ाता है वो ना मरेगा जब तक वो खुद इसमें मुबतला ना होगा। अपने भाइयों को अकी न समझो, जब एक ही चश्मे से कुल पानी पीते हो तो कौन जानता है कि किसकी किस्मत में ज्यादा पानी पीना है। मुकर्रम मुअज्जम कोई दुनियावी असूलों से नहीं हो सकता। खुदा ताला के नजदीक बड़ा वो है जो मुत्तकी है। इन अकरमकुम इंदल्लाह यत्काकुम इंदल्लाह अलीमुल खबीर। ये जो मुख्तलिफ जाते हैं ये कोई वजह शराबत नहीं, खुदा ताला ने मास उर्स के लिए ये जाते बनाई। और आजकल तो सिर्फ बात चार पुश्तों के हकीकी पता लगाना ही मुश्किल है। मुत्तकी की शान नहीं कि जातों के झगड़े में पड़े। जब अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया कि मेरे नजदीक जात कोई सनद नहीं, हकीकी मकरमत और अजमत का बायस फकत तकवा है। فرمایا خلق عظیم بڑی بھاری کرامت ہے جو خوارق عادت امور کو بھی مستوی کر سکتا ہے. مثلا اگر آج شق القمر کا معجزہ ہو تو یہ حیات و طبی کے ماہر اور سائنس کے دل دادا فی الفور اس کو کسوف و خسوف کی اقسام میں داخل کر کے اس کی عظمت کو کم کرنا چاہیں گے, اور جو پرانا معجزہ اب پیش کرتے ہیں تو اسے قصہ قرار دے دیتے ہیں. مثلا یہی کسوف و خسوف دیکھو جو رمضان میں ہوا اور جو آیات مادی میں سے ایک سماوی نشان تھا. میں نے سنا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو علم حیات کے روح سے ثابت تھا کہ رمضان میں ایسا ہو. یہ کہہ کر گویا وہ حدیث کی جو امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف سے ہے وقت کم کرنا چاہتے ہیں, مگر یہ احمق اتنا نہیں سوچتے کہ نبوت ہر ایک شخص نہیں کر سکتا. نبوت پیشگوئی کرنے کو کہتے ہیں, یعنی ہر کسو نافذ کا یہ کام نہیں کہ وہ پیشگوئیاں کرتا پھرے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدعی مادویت و مسیحیت کے زمانے میں یہ کسوف خسوف رمضان میں ہوگا, اور ابتدائے آفرین سے آج تک کبھی نہیں ہوا. پس اگر عقلی طور پر کسی قسم کا اشتباہ ہو تو ایسے مخالفوں کو چاہیے کہ وہ تاریخی طور پر اس پیش گوئی کی عظمت کو کم کر دکھائیں, یعنی کسی ایسے وقت کا پتہ دیں جبکہ رمضان میں کسوف و خسوف اس طور پر ہوا ہو کہ پہلے کسی مدعی نے دعویٰ بھی کیا ہو, اور جس امر کا دعویٰ کیا ہو اس امر کے ثبوت میں رمضان کے کسوف و خسوف کی پہلے کسی نبی کے زمانے میں پیش گوئی بھی کی گئی ہو, مگر یہ ممکن نہیں کہ کوئی دکھلا سکے. میری غرض اس واقعہ کے بیان سے صرف یہ تھی کہ خوارق پر تو کسی نہ کسی رنگ میں لوگ عذرات پیش کر دیتے ہیں اور اس کو ٹالنا چاہتے ہیں, لیکن اخلاقی حالت ایک ایسی کرامت ہے جس پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا, اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا اور قوی اعزاز اخلاق ہی کر دیا گیا. جیسے فرمایا انک لاعلی خلق عظیم, یوں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر ایک قسم کے خوارق قوت ثبوت میں جملہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات سے بجائے خود بڑے ہوئے ہیں, مگر آپ کے اخلاقی اعجاز کا نمبر ان سب سے اول ہے جس کی نظیر دنیا کی تاریخ نہیں بتلا سکتی اور نہ پیش کر سکے گی. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک شخص جو اپنے اخلاق سیاح کو چھوڑ کر آداد زمیمہ کو ترک کر کے خسائر حسنہ کو لیتا ہے اس کے لیے وہی کرامت ہے. مثلاً اگر بہت ہی سخت تند مزاج اور غصہ ور ان عادات بد کو چھوڑتا ہے اور علم اور عفو کو اختیار کرتا ہے, یا امساک کو چھوڑ کر سخاوت اور حسد کی بجائے ہمدردی حاصل کرتا ہے تو بے شک یہ کرامت ہے, اور ایسا ہی خود ستائی اور خود پسندی کو چھوڑ کر جب انکساری اور فروتنی اختیار کرتا ہے تو یہ فروتنی ہی کرامت ہے. بس تم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ کراماتی بن جاوے؟ میں جانتا ہوں ہر ایک یہی چاہتا ہے, تو بس یہ ایک مدامی اور زندہ کرامت ہے. انسان اخلاقی حالت کو درست کرے, کیونکہ یہ ایسی کرامت ہے جس کا اثر کبھی ضائع نہیں ہوتا بلکہ نفع دور تک پہنچتا ہے. مومن کو چاہیے کہ خلق اور خالق کے نزدیک اہل کرامت ہو جاوے. بہت سے رند اور عیاش ایسے دیکھے گئے ہیں جو کسی خارق عادت نشان کے قائل نہیں ہوئے, لیکن اخلاقی حالت کو دیکھ کر انہوں نے بھی سر جھکا لیا ہے, اور بجوز اقرار اور قائل ہونے کے دوسری راہ نے ملی. بہت سے لوگوں کے سوانے میں اس امر کو پاؤ گے کہ انہوں نے اخلاقی کرامات ہی کو دیکھ کر دین حق کو قبول کر لیا تھا. بس میں پھر پکار کر کہتا ہوں, اور میرے دوست سن رکھیں کہ وہ میری باتوں کو ضائع نہ کریں, اور ان کو صرف ایک قصہ دو یا داستان دو کہ کہانیاں ہی کا رنگ نہ دیں, بلکہ میں نے یہ ساری باتیں نہایت دل سوزی اور سچی ہمدردی سے جو فطرتاً میری روح میں ہے کہی ہیں, ان کو گوش دل سے سنو اور ان پر عمل کرو. ہاں خوب یاد رکھو اور اس کو سچ سمجھو کہ ایک روز اللہ تعالیٰ کے حضور جانا ہے. بس اگر ہم عمدہ حالت میں یہاں سے کوچ کرتے ہیں تو ہمارے لیے مبارکی اور خوشی ہے, ورنہ خطرناک حالت ہے. یاد رکھو کہ جب انسان بری حالت میں جاتا ہے تو مکان بعید اس کے لیے یہیں سے شروع ہو جاتا ہے, یعنی نزا کی حالت ہی سے اس میں تغیر شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انہو من یات ربہ مجرمن فإن له جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا, یعنی جو شخص مجرم بن کر آوے گا اس کے لیے ایک جہنم ہے جس میں نہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا. یہ کیسی صاحب بات ہے اصل لذت زندگی کی راحت اور خوشی ہی میں ہے، بلکہ اسی حالت میں وہ زندہ متصور ہوتا ہے جبکہ ہر طرح کے امن اور آرام میں ہو. اگر وہ کسی درد مثلا قولن یا درد دانت ہی میں مبتلا ہو جاوے تو وہ مردوں سے بدتر ہوتا ہے، اور حالت ایسی ہوتی ہے کہ نہ تو مردہ ہی ہوتا ہے اور نہ ہی زندہ کا رہ سکتا ہے. بس اسی پر قیاس کر لو کہ جہنم کے دردناک عذاب میں کیسی بری حالت ہوگی. مجرم وہ ہے جو اپنی زندگی میں خدا تعالیٰ سے اپنا تعلق کاٹ لے وے. اس کو تو حکم تھا کہ وہ خدا تعالیٰ کے لیے ہو جاتا اور صادقوں کے ساتھ ہو جاتا، مگر وہ ہوا ہوس کا بندہ بن کر رہا اور شریروں اور دشمنان خدا و رسول سے موافقت کرتا رہا. گویا اس نے اپنے طرز عمل سے دکھا دیا کہ خدا تعالیٰ سے قطع تعلق کر لیا ہے. یہ ایک عادت اللہ ہے کہ انسان جدھر قدم اٹھاتا ہے اس کی مخالف جانب سے وہ دور ہوتا جاتا ہے. وہ خدا تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے تو خدا اسے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور جوں جوں ادھر تعلقات بڑھتے ہیں ادھر کم ہوتے ہیں. یہ مشہور بات ہے کہ دل را بدل رائیس. بس اگر خدا تعالیٰ سے عملی طور پر بیزاری ظاہر کرتا ہے تو سمجھ لے کہ خدا تعالیٰ بھی اس سے بیزار ہے، اور اگر خدا تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور پانی کی طرح اس کی طرف جھکتا ہے تو سمجھ لے کہ وہ مہربان ہے. محبت کرنے والے سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. وہ خدا ہے کہ اپنے محبوں پر برکات نازل کرتا ہے اور ان کو محسوس کرا دیتا ہے کہ خدا ان کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ ان کے کلام میں ان کے لبوں میں برکت رکھ دیتا ہے، اور لوگ ان کے کپڑوں اور ان کی ہر بات سے برکت پاتے ہیں. امت محمدیہ میں اس کا بیان ثبوت اس وقت تک موجود ہے کہ جو خدا کے لیے ہوتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے. فرمایا خدا تعالی اپنی طرف آنے والے کی عیسائی اور کوشش کو ضائع نہیں کرتا. یہ ممکن ہے کہ ذمہ دار اپنا کھیت ضائع کر لے، نوکر موقوف ہو کر نقصان پہنچا دے، امتحان دینے والا کامیاب نہ ہو، مگر خدا تعالی کی طرف سائی کرنے والا کبھی بھی ناکام نہیں رہتا. اس کا سچا وعدہ ہے کہ والذین جادوا فینا لنہدینہم سبلنا. خدا تعالیٰ کی راہوں کی تلاش میں جو جویا ہوا وہ آخر منزل مقصود پر پہنچا. دنیاوی امتحانوں کے لیے تیاریاں کرنے والے، راتوں کو دن بنا دینے والے طالب علموں کی محنت اور حالت کو دیکھ کر ہم رحم کھا سکتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ جس کا رحم اور فضل بے حد اور بے انت ہے اپنی طرف آنے والے کو ضائع کر دے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اور پھر فرماتا ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال ہزارہا طالب علم سالہا سال کی محنتوں اور مشقتوں پر پانی پھرتا ہوا دیکھ کر روتے رہ جاتے ہیں اور خودکشیاں کر لیتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا فضل عمیم ایسا ہے کہ وہ ذرا سے عمل کو بھی ضائع نہیں کرتا. پھر کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ انسان دنیا میں ظنی اور وہمی باتوں کی طرف تو اس قدر گرویدہ ہو کر محنت کرتا ہے کہ آرام اپنے اوپر گویا حرام کر لیتا ہے، اور صرف خشک امید پر کہ شاید کامیاب ہو جاویں ہزارہا رنج اور دکھ اٹھاتا ہے. تاجر نفع کی امید پر لاکھوں روپے لگا دیتا ہے مگر یقین اسے بھی نہیں ہوتا کہ ضرور نفع ہی ہوگا. مگر خدا تعالیٰ کی طرف جانے والے کی جس کے وعدے یقینی اور حتمی ہیں کہ جس کی طرف قدم اٹھانے والے کی ذرا بھی محنت رائے گاہ نہیں جاتی، میں اس قدر دوڑ دھوپ اور سرگرمی نہیں پاتا. یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ کیوں نہیں ڈرتے کہ آخر ایک دن مرنا ہے؟ کیا وہ ان ناکامیوں کو دیکھ کر بھی اس تجارت کے فکر میں نہیں لگ سکتے جہاں خسارہ کا نام و نشان ہی نہیں اور نفع یقینی ہے؟ ذمہ دار کس قدر محنت سے کاشتکاری کرتا ہے مگر کون کہہ سکتا ہے کہ نتیجہ ضرور راحت ہی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کیسا رحیم ہے، اور یہ کیسا خزانہ ہے کہ کوڑی بھی جمع ہو سکتی ہے، روپے اشرفی بھی، نہ چور چکار کا اندیشہ نہ خطرہ کا دیوالہ نکل جاوے گا. حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی ایک کانٹا راستے سے ہٹا دے تو اس کا بھی ثواب اس کو دیا جائے، اس کا ثواب بھی اس کو دیا جاتا ہے. اور پانی نکالتا ہوا اگر ایک ڈول اپنے بھائی کے گھڑے میں ڈال دے تو خدا تعالیٰ اس کا بھی اجر ضائع نہیں کرتا. بس یاد رکھو کہ وہ راہ جہاں انسان کبھی ناکام نہیں ہو سکتا وہ خدا کی راہ ہے. دنیا کی شاہراہ ایسی ہے جہاں قدم قدم پر ٹھوکریں اور ناکامیوں کی چٹانیں ہیں. وہ لوگ جنہوں نے سلطنتوں تک کو چھوڑ دیا آخر بیوقوف نہ تھے, جیسے ابراہیم, آدم, شاہ شجاع, شاہ عبدالعزیز جو مجدد بھی کہلاتے ہیں, حکومت, سلطنت اور شوکت دنیا کو چھوڑ بیٹھے. اس کی یہی وجہ تو تھی کہ ہر قدم پر ایک ٹھوکر موجود ہے. خدا ایک موتی ہے. اس کی معرفت کے بعد انسان دنیاوی اشیاء کو ایسی حقارت اور ذلت سے دیکھتا ہے کہ ان کے دیکھنے کے لیے بھی اسے طبیعت پر ایک جبر اور اکراہ کرنا پڑتا ہے. بس خدا تعالیٰ کی معرفت چاہو اور اس کی طرف یہ قدم اٹھاؤ کہ کامیابی اسی میں ہے. اللہ تعالیٰ سے اصلاح چاہنا اور اپنی قوت خرچ کرنا یہی ایمان کا طریق ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو یقین سے اپنا ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا. بس خدا سے مانگو اور یقین اور صدق نیت سے مانگو. میری نصیحت پھر یہی ہے کہ اچھے اخلاق ظاہر کرنا اپنی کرامت ظاہر کرنا ہے. اگر کوئی کہے کہ میں کراماتی بننا نہیں چاہتا تو یہ یاد رکھے کہ شیطان اسے دھوکے میں ڈالتا ہے. کرامت سے عجب اور پندار مراد نہیں ہے. کرامت سے لوگوں کو اسلام کی سچائی اور حقیقت اسلام معلوم ہوتی ہے اور ہدایت ہوتی ہے. میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ عجب اور پندار تو کرامت اخلاقی میں داخل ہی نہیں, بس یہ شیطانی وسوسہ ہے. دیکھو یہ کروڑ ہاں مسلمان جو روئے زمین کے مختلف حصے میں نظر آتے ہیں, کیا یہ تلوار کے زور سے جبر اکراہ سے ہوئے ہیں؟ نہیں, یہ بالکل غلط ہے. یہ اسلام کی کراماتی تاثیر ہے جو ان کو کھینچ لائی ہے. کرامتیں انواع اقسام کی ہوتی ہیں, من جملہ ان کے ایک اخلاقی کرامت بھی ہے جو ہر میدان میں کامیاب ہے. انہوں نے جو مسلمان ہوئے صرف راست بازوں کی کرامت ہی دیکھی اور اس کا اثر پڑا. انہوں نے اسلام کو عظمت کے نگاہ سے دیکھا, نہ تلوار کو دیکھا. بڑے بڑے محقق انگریزوں کو یہ بات ماننی پڑی ہے کہ اسلام کی سچائی کے روح ہی ایسی قوی ہے جو غیر قوموں کو اسلام میں آنے پر مجبور کر دیتی ہے. حضرت اقدس فرماتے ہیں, جو شخص اپنے ہمسایہ کو اپنے اخلاق میں تبدیلی دکھاتا ہے کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے, وہ گویا ایک کرامت دکھاتا ہے. اس کا اثر ہمسایہ پر بہت اعلیٰ درجے کا پڑتا ہے. ہماری جماعت پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا ترقی ہوئی ہے, اور تہمت لگاتے ہیں کہ افتراء غیظ و غضب میں مبتلا ہیں. کیا یہ ان کے لیے باعث ندامت نہیں ہے کہ انسان عمدہ سمجھ کر اس سلسلے میں آیا تھا, جیسا کہ ایک رشید فرزند اپنے باپ کے نیک نامی ظاہر کرتا ہے, کیونکہ بیعت کرنے والا فرزند کے حکم میں ہوتا ہے. اور اسی لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو امہات المومنین کہا ہے, گویا کہ حضور عامت المومنین کے باپ ہیں. جسمانی باپ زمین پر لانے کا موجب ہوتا ہے اور حیات ظاہری کا باعث, مگر روحانی باپ آسمان پر لے جاتا ہے اور اس مرکز اصلی کی طرف رہنمائی کرتا ہے. کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو بدنام کرے, طوائف کے ہاں جاوے اور قمار بازی کرتا پھرے, شراب پیوے, یا ایسے افعال قبیحہ کا مرتکب ہو جو باپ کی بدنامی کا موجب ہوں؟ میں جانتا ہوں کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہو سکتا جو اس فعل کو پسند کرے, لیکن جب وہ ناخلف بیٹا ایسا کرتا ہے تو پھر زبان خلق بند نہیں ہو سکتی. لوگ اس کے باپ کی طرف نسبت کر کے کہیں گے کہ یہ فلاں شخص کا بیٹا فلاں بد کام کرتا ہے. بس وہ ناخلف بیٹا خود ہی اس باپ کی بدنامی کا موجب ہوتا ہے. اسی طرح پر جب کوئی شخص ایک سلسلے میں شامل ہوتا ہے اور اس سلسلے کی عظمت اور عزت کا خیال نہیں رکھتا اور اس کے خلاف کرتا ہے تو وہ عند اللہ ماخوذ ہوتا ہے. وہ صرف اپنے آپ ہی کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا بلکہ دوسروں کے لیے ایک بہت برا نمونہ ہو کر ان کو سامنے رکھتا ہے. پر جہاں تک آپ لوگوں کی طاقت ہے خدا تعالیٰ سے مدد مانگو اور اپنی پوری طاقت اور ہمت سے اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرو. جہاں عاجز آ جاؤ وہاں صدق اور یقین سے ہاتھ اٹھاؤ, کیونکہ خشوع اور خضوع سے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہاتھ جو صدق اور یقین کی تحریک سے اٹھتے ہیں خالی واپس نہیں ہوتے. ہم تجربہ سے کہتے ہیں کہ ہماری ہزارہ دعائیں قبول ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں. یہ ایک یقینی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اندر اپنے اپنائے جنس کے لیے ہمدردی کا جوش نہیں پاتا وہ بخیل ہے. اگر میں ایک راہ دیکھوں جس میں بھلائی اور خیر ہے تو میرا فرض ہے کہ میں پکار پکار کر لوگوں کو بتلاؤں. اس امر کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر ایک شخص بھی زندہ طبیعت کا نکل آوے تو کافی ہے. میں یہ بات کھول کر بیان کرتا ہوں کہ میرے مناسب حال یہ بات نہیں ہے کہ جو کچھ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں ثواب کے نیت سے کہتا ہوں. نہیں, میں اپنے نفس میں انتہا درجے کا جوش اور درد پاتا ہوں. گو وہ وجود نامعلوم ہے کہ کیوں یہ جوش ہے, مگر اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ یہ جوش ایسا ہے کہ میں رک نہیں سکتا. اس لیے آپ لوگ ان باتوں کو ایسے آدمی کی وسایا سمجھ کر کہ پھر شاید ملنا نصیب نہ ہو, ان پر ایسے کاربند ہوں کہ ایک نمونہ ہو, اور ان آدمیوں کو جو ہم سے دور ہیں اپنے فعل اور قول سے سمجھا دو. اگر یہ بات نہیں ہے اور عمل کی ضرورت نہیں ہے تو پھر مجھے بتلاؤ کہ یہاں آنے سے کیا مطلب ہے. میں مخفی تبدیلی نہیں چاہتا, نمایاں تبدیلی مطلوب ہے تاکہ مخالف شرمندہ ہوں اور لوگوں کے دلوں پر یک طرفہ روشنی پڑے اور وہ نا امید ہو جائیں کہ یہ مخالف ضلالت میں پڑے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بڑے بڑے شریر آ کر تائے ہوئے, وہ کیوں؟ اس عظیم الشان تبدیلی نے جو صحابہ میں ہوئی اور ان کے واجب التقلید نمونوں نے ان کو شرمندہ کیا. اکرمہ کا حال تم نے سنا ہوگا, بہت کی مصیبت کا پانی مبانی یہی تھا, اور اس کا باپ ابو جہل تھا, لیکن آخر اسے صحابہ کرام کے نمونوں نے شرمندہ کر دیا. میرا مذہب یہ ہے کہ خوارق نے ایسا اثر نہیں کیا جیسا صحابہ کرام کے پاک نمونوں اور تبدیلیوں نے لوگوں کو حیران کیا. لوگ حیران ہو گئے کہ ہمارا چچا زاد کہاں سے کہاں پہنچا. آخر انہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ خوردہ سمجھا. اکرمہ نے ایک وقت ذات آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا اور دوسرے وقت لشکر کفار کو درم برم کیا. غرض آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے جو پاک نمونے دکھائے ہیں, ہم آج فخر کے ساتھ ان کو دلائل اور آیات کے رنگ میں بیان کر سکتے ہیں. چنانچہ اکرمہ ہی کا نمونہ دیکھ کر کفر کے دنوں کفر اور عجب وغیرہ خسائل بد جو اپنے اندر رکھتا تھا اور چاہتا تھا کہ بس چلے تو اسلام کو دنیا سے نابود کر دے, مگر جب خدا تعالیٰ کے فضل نے اس کی دستگیری کی اور وہ مشرف با اسلام ہوا تو ایسے اخلاق پیدا ہوئے کہ وہ عجب اور پندار نام تک کو باقی نہ رہا, اور فروتنی اور انکسار پیدا ہوا کہ وہ انکسار حجت الاسلام ہو گیا اور صداقت اسلام کے لیے دلیل ٹھہرا. ایک موقع پر کفار سے مقابلہ ہوا. اکرمہ لشکر اسلام کے سپہ سالار تھا. کفار نے بہت سخت مقابلہ کیا, یہاں تک کہ لشکر اسلام کی حالت قریب شکست کھانے کی ہو گئی. اکرمہ نے جب دیکھا تو گھوڑے سے اترا. لوگوں نے کہا کہ آپ کیا اترتے ہیں, شاید ادھر ادھر ہونے کا وقت ہو تو گھوڑا مدد دے. تو اس نے کہا, اس وقت مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا ہے جب میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرتا تھا. میں چاہتا ہوں کہ جان دے کر گناہوں کا کفارہ کروں. اب دیکھیے کہ کہاں سے کہاں تک حالت پہنچی کہ بار بار محمد سے یاد کیا گیا. یہ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کی رضا ان لوگوں کے شامل حال ہوتی ہے جو اس کی رضا اپنے اندر جمع کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جا بجا ان لوگوں کو رضی اللہ عنہم کہا ہے. میری نصیحت یہ ہے کہ ہر شخص ان اخلاق کی پابند کرے. حضرت اختص نے فرمایا, انسان کو ہر قسم کی کامیابی کے موقع پر ایک خوشی ہوتی ہے. قرآن شریف سے تین قسم کی خوشیاں لاب اور تفاخر معلوم ہوتی ہیں. لاب میں اشیاء خوردنی شامل ہیں, اور لاب میں شادی وغیرہ کی خوشیاں, اور تفاخر میں مال وغیرہ کی خوشیاں. یہ تین ہے. مگر یاد رکھو کہ کامیابیاں اور یہ خوشیاں دائمی نہیں ہوتی, بلکہ ان کے ساتھ دل لگاؤ گے تو سخت حرج ہوگا, اور رفتہ رفتہ ایک وقت آ جاتا ہے کہ ان خوشیوں کا زمانہ تلخیوں سے بدلنے لگتا ہے. دنیا کی کامیابیاں ابتلا سے خالی نہیں ہوتی. قرآن شریف میں آیا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم, یعنی موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں. کامیابی اور ناکامی بھی زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے. کامیابی ایک قسم کی زندگی ہوتی ہے. جب کسی کو اپنے کامیاب ہونے کی خبر پہنچتی ہے تو اس میں جان پڑ جاتی ہے اور گویا نئی زندگی ملتی ہے, اور اگر ناکامی کی خبر آ جائے تو زندہ ہی مر جاتا ہے. اور بسا اوقات بہت سے کمزور دل آدمی ہلاک بھی ہو جاتے ہیں. یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ عام زندگی اور موت تو ایک آسان امر ہے, لیکن جانمی زندگی اور موت دشوار ترین چیز ہے. سعید آدمی ناکامی کے بعد کامیاب ہو کر اور بھی سعید ہو جاتا ہے, اور خدا تعالیٰ پر ایمان بڑھ جاتا ہے. اس کو ایک مزہ آتا ہے جب وہ غور کرتا ہے کہ میرا خدا کیسا ہے, اور دنیا کی کامیابی خدا شناسی کا ایک بہانہ ہو جاتا ہے. ایسے آدمیوں کے لیے یہ دنیاوی کامیابیاں حقیقی کامیابی کا, جس کو اسلام کی اصطلاح میں فلاح کہتے ہیں, ایک ذریعہ ہو جاتی ہیں. میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ سچی راحت دنیا اور دنیا کی چیزوں میں ہرگز نہیں ہے. حقیقت یہی ہے کہ دنیا کے تمام شعبے دیکھ کر بھی انسان سچا اور دائمی سرور حاصل نہیں کر سکتا. تم دیکھتے ہو کہ دولت مند زیادہ مال و دولت رکھنے والے ہر وقت خندان رہتے ہیں, مگر ان کی حالت جرب یعنی خارش کے مریض کسی ہوتی ہے جس کو کھجلانے سے راحت ملتی ہے. لیکن اس خارش کا آخری نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ خون نکل آتا ہے. پس ان دنیاوی اور عارضی کامیابیوں پر اس قدر خوش مت ہو کہ حقیقی کامیابی سے دور چلے جاؤ, بلکہ ان کامیابیوں کو خدا شناسی کا ایک ذریعہ قرار دو. اپنی ہمت اور کوشش پر ناز مت کرو, اور مت سمجھو کہ یہ کامیابی ہماری کسی قابلیت اور محنت کا نتیجہ ہے, بلکہ یہ سوچو کہ اس رحیم خدا نے, جو کبھی کسی کی سچی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے, ہماری محنت کو بار بار کیا. ورنہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ صدا طالب علم آئے دن امتحانوں میں فیل ہوتے ہیں؟ کیا وہ سب کے سب محنت نہ کرنے والے اور بالکل غبی اور بلید ہی ہوتے ہیں؟ نہیں, بلکہ بعض ایسے ذکی اور ہوشیار ہوتے ہیں کہ پاس ہونے والوں میں سے اکثر کے مقابلہ میں ہوشیار رہتے ہیں. اس لیے واجب اور ضروری ہے کہ ہر کامیابی پر مومن خدا تعالیٰ کے حضور سجدات شکر بجا لائے کہ اس نے محنت کو اکارت تو نہیں جانے دیا. اس شکر کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھے گی اور ایمان میں ترقی ہوگی. ورنہ صرف یہی بلکہ اور بھی کامیابیاں ملیں گی, کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو البتہ میں نعمتوں کو زیادہ کروں گا, اور اگر کفران نعمت کرو گے تو یاد رکھو عذاب سخت میں گرفتار ہو جاؤ گے. اس اصول کو ہمیشہ مد نظر رکھو. مومن کا کام یہ ہے کہ وہ کسی کامیابی پر جو اسے دی جاتی ہے شرمندہ ہوتا ہے اور خدا کی حمد کرتا ہے کہ اس نے اپنا فضل کیا, اور اس طرح پر وہ قدم آگے رکھتا ہے اور ہر ابتلاء میں ثابت قدم رہ کر ایمان پاتا ہے. بظاہر ایک ہندو اور مومن کی کامیابی ایک رنگ میں مشابہ ہوتی ہے, لیکن یاد رکھو کہ کافر کی کامیابی ضلالت کی راہ ہے, اور مومن کی کامیابی سے اس کے لیے نعمتوں کا دروازہ کھلتا ہے. کافر کی کامیابی اس کے لیے ضلالت کی طرف لے جاتی ہے کہ وہ خدا کی طرف رجوع نہیں کرتا, بلکہ اپنی محنت دانش اور قابلیت کو خدا بنا لیتا ہے. مگر مومن خدا کی طرف رجوع کر کے خدا سے ایک نیا تارو پیدا کرتا ہے, اور اس طرح پر ہر ایک کامیابی کے بعد اس کا خدا سے ایک نیا معاملہ شروع ہو جاتا ہے اور اس میں تبدیلی ہونے لگتی ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا, خدا ان کے ساتھ ہے جو متقی ہوتے ہیں. یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف میں تقوی کا لفظ بہت مرتبہ آیا ہے. اس کے معنی پہلے لفظ سے کیے جاتے ہیں. یہاں ما کا لفظ آیا ہے, یعنی جو خدا کو مقدم سمجھتا ہے خدا اس کو مقدم رکھتا ہے, اور دنیا میں ہر قسم کی ذلتوں سے اسے بچا لیتا ہے. میرا ایمان یہی ہے کہ اگر انسان دنیا میں ہر قسم کی ذلت اور سختی سے بچنا چاہے تو اس کے لیے ایک ہی راہ ہے کہ متقی بن جائے.
پھر اس کو کسی چیز کی کمی نہیں، بس مومن کی کامیابیاں اس کو آگے لے جاتی ہیں اور وہ وہیں پر نہیں ٹھہر جاتا۔ اکثر لوگوں کے حالات کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اوائل میں دنیا سے تعلق رکھتے تھے اور شدید تعلق رکھتے تھے، لیکن انہوں نے کوئی دعا کی اور وہ قبول بھی ہو گئی، اس کے بعد ان کی حالت ہی بدل گئی۔ اس لیے اپنی دعاؤں کی قبولیت اور کامیابیوں پر نازا نہ ہو، بلکہ خدا کے فضل اور عنایت کی قدر کرو۔ قاعدہ ہے کہ کامیابی پر ہمت اور حوصلے میں ایک نئی زندگی آ جاتی ہے، اس زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ترقی کرنی چاہیے، کیونکہ سب سے اعلیٰ درجے کی بات جو کام آنے والی ہے وہ یہی معرفت الہی ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم پر غور کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کو کوئی نہیں روک سکتا۔